بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ناول ڈھاکہ سے فرار مصنف اے حمید آپ کی خدمت میں کرتبہ آٹو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 88 سے. میں اونچے پل پر سے گزر کر مسلم ہائی اسکول جانے والی سڑک پر ہو لیا جو کبھی مسلم ہائی اسکول تھا. یہاں بھی اب بڑا رش ہو گیا تھا. تانگے سائیکل رکشہ اور پیدل لوگ آ جا رہے تھے. میری طرف کسی نے تعجب سے نہ دیکھا. میں ایک عام بنگالی ہندو کے لباس میں تھا. کالا بوٹ پاجامہ اور گرم کوٹ, بغل میں لپٹا ہوا کمبل اور سگریٹ کا دھواں اڑاتا بظاہر بڑی بے پرواہی سے چلا جا رہا تھا لیکن اندر سے بہت ہوشیار اور چوکنا تھا. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن میں ہر آتے جاتے کو پورے غور سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی سی آئی ڈی کا آدمی میرے پیچھے تو نہیں لگ گیا. شہر میں سی آئی ڈی کے بہت سے لوگ عام لباس میں گھوم پھر رہے تھے کیونکہ بارڈر ٹاؤن تھا اور پاکستان کی سرحدیں یہاں سے 16-17 میل کے فاصلے پر تھیں. اب شریف پورے کی آبادی شروع ہوئی. اس کا نام اب شاید سنگھ پورا پڑ گیا تھا. وہی پرانے مکان تھے. کئی جگہوں پر نئے مکان بن گئے. جہاں باہر کے رخ پر جہاں کبھی ایک مکان بھی نہیں تھا اب دکانوں کی قطاریں لگ گئی تھی. دکانوں کے سائن بورڈ گور مکھی میں لکھے ہوئے تھے. مسلم ہائی اسکول کے گیٹ پر بھی گور مکھی کا بورڈ لگا تھا. ظاہر ہے اب یہ مسلم ہائی اسکول نہیں تھا. گراؤنڈ میں بھی مارکیٹ بن گئی تھی. شریف پورے کے جی ٹی روڈ والے دروازے کے آس پاس دکانیں ہی دکانیں تھیں. یہ تقریباً ساری نئی دکانیں تھیں جو سکھوں کی تھیں. میں ریڈیو کی دکان کی تلاش میں تھا. آخر مجھے ایک دکان پر بہت سے ریڈیو اور ٹرانزسٹر الماریوں میں سجے دکھائی دیے. میں اس دکان میں داخل ہوا. ایک سکھ لڑکے نے مجھے ریڈیو دکھانے شروع کیے. میں نے اس سے سیوا سنگھ کے بارے میں پوچھا. میں ٹھیک دکان پر آیا تھا. یہ سیوا سنگھ کی دکان تھی. اس نے مجھے بتایا کہ سیوا سنگھ ذرا حال بازار تک گیا بھی واپس آ جائے گا. اس نے مجھے کرسی دی. میں اس پر بیٹھ گیا. دکان پر گرو نانک اور گرو گوبند کی تصویریں لگی تھی. ریڈیو اور ٹرانزسٹر الماریوں میں قدیمے سے رکھے تھے. جاپانی عورتوں کے کیلنڈر بھی لگے تھے. سکھ لڑکا مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. میں نے اسے یوں ہی بتایا کہ دلی میں میری ریڈیو کی دکان ہے. میں کچھ مال خریدنے امرتسر آیا ہوں. اس نے ساتھ والی دکان سے میرے لیے چائے منگوا دی. میں چائے پینے لگا. دیجیے دل میں سوچ رہا تھا کیا میں کبھی یہاں سے نکل کر لاہور پہنچ سکوں گا. کیا یہ سکھ سیوا سنگھ مجھے بارڈر کراس کروا دے گا. میرا وطن پاکستان, میرا شہر لاہور, وہاں سے چند میلوں کے فاصلے پر تھا جہاں میرے ہم وطن مجھ سے محبت کرنے والے لوگ اور میرے پیارے بچے اور میری بیوی میری راہ دیکھتی تھی. وہ تو یہی سمجھ بیٹھی ہوگی کہ میں کہیں مر کھپ گیا ہوں یا بھارتی فوج نے مجھے قیدی بنا لیا. وہ خون کے آنسو رو رہی ہوگی, مزاروں پر جا کے منتیں مانگتی رہی ہوگی. میرے بچے بھی مجھے یاد کر کے اداس ہو جاتے ہوں گے. کاش میرے پر نکل آتے میں اڑ کے اپنے وطن پہنچ جاتا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا. میں انسان تھا, پرندہ نہیں. مجھے تکلیفوں اور تجربوں کی بھٹی سے نکل کے آگے بڑھنا تھا. چائے پی کر میں نے سگریٹ سلگایا تو مجھے خیال آیا یہ سکھ کی دکان ہے اور سکھ سگریٹ نوشی کو پسند نہیں کرتے. میں نے ڈبیا جیب میں ہی رہنے دی. اتنے میں ایک گرم پوش سوٹ میں ملبوس صحت مند نوجوان سکھ دکان میں داخل ہوا. اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پوچھا میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں. میں نے اس سے کہا مجھے سیوا سنگھ صاحب سے ملنا ہے. میں ہی سیوا سنگھ ہوں جناب, فرمائیے. کیا آپ کٹیرا جہاں سنگھ میں رہتے ہیں؟ جی ہاں. آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے جیب سے خط نکال کر اسے دیا. اس نے خط پڑھا اور مجھے اپنے ساتھ دکان کے پیچھے لے گیا اور پردہ آگے کر دیا. یہاں ایک پلنگ بچھا تھا, ریڈیو میز پہ رکھا تھا. اس نے مجھے پلنگ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا. خود کرسی پر بیٹھ کے خط پڑھنے لگا. خط پڑھ کر اس نے پھاڑ کر جلا دیا. میری طرف دیکھ کے بولا میرے یار نے مجھے بڑے مشکل کام کے لیے کہا ہے, مگر یہ کام کرنا بھی ضرور ہوگا کیونکہ اوپر سے گنگولی کا بھی حکم ہے. خیر دیکھا جائے گا. پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا پیئیں گے. شکریہ سردار جی, میں نے ابھی چائے پی ہے. مجھے وہیں بیٹھنے کو کہہ کر وہ باہر نکل گیا. اس نے باہر جاتے ہی میرے دل میں وہم پیدا کر دیا. مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ پولیس کو بلانے گیا ہے. اس وہم نے اتنی شدت پکڑ لی کہ میں اٹھ کے دکان سے باہر آ گیا، پھر سڑک پر ٹہلنے لگا۔ سردار سیوا سنگھ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس وقت مجھے سارا شہر اپنا دشمن معلوم ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے دکان پر آ کے بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، بس یہی خیال ستا رہا تھا ابھی پولیس کی جیپ آئے گی اور مجھے گھیرا ڈال کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ مجھے اتنی سردیاں پسینہ آ گیا۔ سکھ لڑکے نے ریڈیو آن کر دیا، آواز آئی، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ میرے دل سے ایک آہ نکل گئی، یہ میرے شہر کی آواز تھی، میرے لوگوں کی آواز۔ کیا میں کبھی لاہور پہنچ سکوں گا؟ کاش میں شہر سے باہر نہ نکلتا۔ لاہور سے پنجابی فلمی گانے نشر ہو رہے تھے، نور جہاں کی آواز پر سکھ جھوم رہے تھے۔ میں نے سوچا اس دکان سے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ سیوا سنگھ ضرور پولیس کو خبر کرے گا۔ آخر وہ میری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، اسے کیا پڑی ہے کہ میری خاطر اتنی مصیبت مول لے؟ وہ ضرور مجھے گرفتار کروا دے گا۔ پولیس کے محکمے سے بہتر کارکردگی کا سرٹیفکیٹ لے گا۔ میں انہیں خدشوں میں گھرا ہوا تھا کہ مجھے سامنے سیوا سنگھ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور سکھ تھا، یہ نو وارث سکھ ادھیڑ عمر کا، موٹی توند والا تھا، ڈھیلی ڈھالی سفید پگڑی اس کے سر پر لپٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں دو سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ سیوا سنگھ نے اشارے سے مجھے دکان کے پیچھے آنے کو کہا۔ میں اندر چلا گیا۔ نو وارث سکھ کا نام لیشن سنگھ تھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا اور کہا، بھائی جی، بارڈر کراس کرانا آج کل بڑا مشکل کام ہے، کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن تمہاری جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ بارڈر پر فوج گشت کرتی پھر رہی ہے، بارودی سرنگیں بھی جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں، ہم خود مال لے کر نہیں جا رہے۔ میں نے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سردار جی، میرا بارڈر کراس کرنا بہت ضروری ہے۔ بھائی جی، ضروری تو ہے، پر ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ کہیں تمہیں بارڈر کراس کراتے کراتے خود نہ پکڑے جائیں یا اگلے سنسار کو نہ پہنچ جائیں۔ میں تمہیں خط لکھ دیتا ہوں، یہ خط تمہارے لیے، اٹاری میں فوجا سنگھ ضلع دار سے ملو، وہ تمہیں ٹھیک ٹھاک بتائے گا کہ بارڈر کی پوزیشن کیا ہے۔ ڈھیلی ڈھالی پگڑی والے سکھ نے مجھے خط لکھ کر دیا۔ اس سے زیادہ بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اٹاری کی طرف جانا کسی خطرے کا باعث بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ادھر بارڈر شروع ہو جاتا تھا، وہاں سے سی آئی ڈی قدم قدم پر تھی، لیکن مجھے جانا ضرور تھا، یہ خطرہ ضرور مول لینا تھا۔ چنانچہ میں نے وقت ضائع نہ کیا، دکان سے اٹھ کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پر آیا۔ گاڑی ادھر کوئی نہیں جا رہی تھی، وہاں سے مجھے ایک بس مل گئی۔ بس میں سوار ہو کر میں اٹاری پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، کبھی یہ ایک بہت بڑا قصبہ ہوا کرتا تھا، لیکن بارڈر کے قریب آ جانے کی وجہ سے اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ بڑے بڑے جاگیردار سکھ اپنی جائیدادیں فروخت کر کے امرتسر جا کر جالندھر کی طرف کوچ کر گئے۔ لاری اڈے پر سے اتر کر میں نے ایک کھوکے والے سکھ کی دکان پر جا کے کھڑا ہو گیا، ایک چائے کا کپ مانگا۔ اس نے فوجا سنگھ ضلع دار کے بارے میں نے پوچھنا شروع کیا، لیکن ایسا کہتے ہوئے مجھے کچھ ڈر لگ رہا تھا کہ خدا جانے وہ کتنا بڑا اسمگلر ہو اور یہ کھوکے والا مجھے کیا سمجھے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چائے پیتے ہوئے میں نے دکاندار سے فوجا سنگھ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کہا، اسی بازار میں سے ہو کر آگے چلے جاؤ، دائیں طرف آمو کا ایک باغ آئے گا، اس باغ میں ایک پرانی حویلی ہے، فوجا سنگھ اسی حویلی میں رہتا ہے۔ چائے کے پیسے دے کر میں سیدھا آمو کے باغ میں گیا۔ یہاں بیچ میں ایک پرانی حویلی کی ایک منزلہ عمارت تھی، باہر چارپائی پر دو سکھ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ گردن گھما کر میری طرف تکنے لگے، میں قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک سکھ نے مونچھوں پر ہاتھ پیٹتے ہوئے پوچھا، میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں فوجا سنگھ ضلع دار سے ملنے آیا ہوں۔ اس سکھ نے بتایا کہ فوجا سنگھ وہی ہے۔ میں نے جیب سے خط نکال کر اسے دیا۔ سردار نے خط پڑھ کر پہلے سکھوں کی طرح مجھے سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور پھر کہا، بیٹھ جاؤ صاحب، آپ تو ڈھاکے سے آئے ہیں۔ یہ بات اس نے صاف الفاظ میں دوسرے سکھ کے سامنے بے دھڑک کہہ دی۔ میں کانپ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ بارڈر کراس کرا دے گا، مگر آج نہیں بلکہ کل۔ آج رات وہ مجھے اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ سچی بات ہے، میں اس سے کچھ گھبرا گیا۔ میرا دل وہاں ٹھہرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے فضا میں خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی، مگر میں انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ انکار کر کے جاتا بھی تو کہاں، میں نے تو اپنے پتے ان کے حوالے کر دیے تھے۔ انہیں صاف صاف پتہ چل گیا کہ میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، ڈھاکے سے آ رہا ہوں۔ میں ایک طرح سے ان کے قبضے میں تھا۔ بس دل میں ایک ہلکا سا خیال تھا، ایک ٹمٹماتی ہوئی امید کہ یہ لوگ مجھے بارڈر کراس کرا دیں گے۔ میں نے رات بھر کے لیے وہاں ٹھہرنے کی ہامی بھر لی۔ رات کو انہوں نے مجھے دال اور پراٹھے کھلائے، ایک کوٹری میں چارپائی ڈال کر صاف بستر لگا دیا اور لحاف دیا۔ سردی بہت تھی، میں لحاف میں دبک کر سوچنے لگا صبح کب ہوگی، یہ لوگ کب مجھے پاکستان کی سرحد میں داخل کروائیں گے۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ پاکستان کا بارڈر یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے۔ یہاں شمال مغرب کی طرف دریائے راوی بہتا ہے، یہ وہی دریا ہے جو آگے جا کر لاہور میں داخل ہوتا ہے۔ شاید یہ لوگ مجھے اس دریا کے ذریعے سے ہی بارڈر کراس کرانا چاہتے تھے۔ پر مجھے کیا خبر تھی کہ انہوں نے خفیہ طور پر مجھے گرفتار کروانے کی اسکیم تیار کر رکھی تھی، اور پولیس کو اطلاع دینے کے لیے ایک آدمی بھی روانہ کر دیا تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پہ محسوس کی کہ جب میں ڈھاکے سے فرار ہوا تھا، میرے اندر خطرے کو وہ کچھ وقت پہلے بھانپ لینے کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ خطرے کے قریب دیکھ کر میں غیر شعوری طور پر بے چین ہو جاتا۔ اس رات بھی ایسا ہوا۔ رات کا پہلا حصہ گزر چکا تھا، یہاں کوئی 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میں کوٹری میں خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ خدا کرے یہ آخری مرحلہ بخیریت و عافیت گزر جائے۔ تاک میں مٹی کے تیل کا لیمپ جل رہا تھا، میرے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا، میری آنکھوں میں میری بیوی بچوں کی شکلیں گھوم رہی تھی۔ میں ان کو یاد کر کے بےحد سوگوار تھا کہ اچانک میں نے فضا میں خطرے کی بھوک محسوس کی۔ میں نے جلدی سے سگریٹ بجھا دیا اور ہمتن گوش ہو گیا۔ حویلی کے عقبی حصے کی جانب سے کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دل نے کہا اس کوٹری سے باہر نکل جاؤ۔ میں نے تیزی سے لحاف پرے پھینک دیا، کوٹ پہنا، کمبل وہیں چھوڑا اور جلدی سے کوٹری کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سردی بہت شدید تھی، باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کی طرف سے آوازیں آنا بند ہو گئیں، لیکن خطرے کی بو تیز ہو گئی۔ ضرور کوئی طوفان آنے والا تھا۔ میں نے ایک دم وہاں سے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کہیں غلط سمت تو نہیں بھاگ رہا۔ پھر کیا کروں، مجھے اپنے پیچھے لوگوں کی اونچی اونچی آوازیں سنائی دی۔ قریب ہی شیشم کا ایک گنجان درخت تھا، میں اس درخت پر چڑھ گیا، دور جا کر شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے لوگوں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ کوئی دوسرے سے کہہ رہا تھا بھاگ کر نہیں جا سکتا، جائے گا کہاں، ہم اسے گرفتار کر کے رہیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ پولیس کے سپاہی تھے، وہ میرے درخت کے نیچے باتیں کرتے مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں بری طرح پھنس گیا۔ اب خدا کی رحمت ہی مجھے دشمن کے چنگل سے بچا سکتی تھی۔ میرے چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ اس سرزمین پر سوائے اس درخت کے میرا کوئی اور دوست نہ تھا۔ اس درخت سے مجھے وقتی طور پر پناہ دے رکھی تھی۔ رات کے اندھیرے میں میں کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا، لیکن دن کا اجالا پھیلتے ہی یہ لوگ مجھے ضرور دیکھ لیتے۔ اس خیال سے میرا خون خشک ہو گیا۔ بھارتی پولیس کے عقوبت خانے اور پھانسی کا پھندا اور اذیت ناک موت میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میرے بیوی بچوں کی شکلیں کہیں دور بہت دور خلاؤں میں نظر آئیں۔ کوئی 15 منٹ کے بعد پھر وہی آوازیں سنائی دیں، سپاہی واپس آ رہے تھے۔ میرے درخت کے قریب سے گزرے تو مجھے ان کے جملے ساز سنائی دیے۔ ایک کہہ رہا تھا ضرور یہ کوئی خطرناک جاسوس ہے اور ہماری حکومت کے راز لے کر واپس پاکستان جا رہا ہے۔ دوسرے نے کہا وہ بچ کر نہیں جا سکتا سردار جی، ہم اسے بارڈر پر پکڑ لیں گے، ہم بارڈر پولیس کو خبردار کر دیں گے، اگر وہ اس طرف گیا تو ضرور پکڑا جائے گا، کیونکہ وہاں بارڈر پولیس گشت کر رہی ہے۔ وہ لوگ حویلی کی طرف چلے گئے۔ ان کی باتوں سے مجھے اس بات کا علم ضرور ہو گیا کہ بارڈر اسی طرف ہے جدھر میں بھاگا تھا، اور یہ کہ بارڈر زیادہ دور نہیں۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا، مجھے ہمت دلیری اور بہادری سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ گھبرانے سے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دل نے کہا ابھی رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل چلو، دل نکل آیا تو تمہیں پکڑا جا سکتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، کیونکہ صبح کو ساری پولیس تمہاری تلاش میں ادھر آ جائے گی۔ میں خدا کا نام لے کے درخت سے نیچے اتر آیا، اندازہ لگا کر بارڈر کی طرف چلنا شروع کیا۔ یہاں اب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ کماد کے اونچے اونچے کھیت تھے۔ میں تیز قدم اٹھاتا کھیتوں کے ساتھ ساتھ پگڈنڈی پر چلتا گیا۔ ایک جگہ کھیتوں میں مجھے ایک چارپائی نظر آئی جس پر کوئی شخص لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ میں اس سے دور ہٹ کر گزر گیا۔ رات اندھیری تھی، خدا کا شکر ہے چاندنی نہیں تھی، ورنہ मैं खेतों में चलता हुआ दूर से नजर आ जाता। मैं कितने ही खेतों में से गुजर गया, अब कुछ ऐसे खेत शुरू हुए जहाँ शायद सब्जी उगी थी। मेरा पजामा पिंडलियों तक शबनम से भर गया, लेकिन मुझे एक पल के लिए सर्दी महसूस नहीं हुई। तेज तेज चलने से मेरा खून गर्म हो गया। खेतों का सिलसिला खत्म हुआ तो सरकंडों की झाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। ऊंचे ऊंचे सरकंडे जगह जगह उगे थे। मेरे अंदाजे से ही मैं आगे बढ़ रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ या दुश्मन के किसी गांव या मोर्चे की तरफ जा रहा हूँ। सर्दियों का आसमान तारों से भरा हुआ था। यही आसमान लाहौर मेरे वतन में भी सितारों को चमका रहा होगा। मेरे बीवी बच्चे सो रहे होंगे। इन्हें क्या मालूम कि इस वक्त मैं जिंदगी और मौत की कशमकश में मौत का दरिया उबूर कर रहा हूँ। सरकंडों के करीब से गुजरते हुए अचानक मुझे घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से सरकंडों के अंदर छुप गया। घोड़ों की ताप मेरे करीब आती गई। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा। यह सिख थे जिन्होंने बॉर्डर पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। गले में स्टेन गने लटक रही थी। वो आपस में किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में इन्हें खबर मिली हो कि वो खतरनाक जासूस है और भाग रहा है। जाहिर है ये सिवाय मेरे कोई और नहीं हो सकता था। सिख बॉर्डर पुलिस वाले अचानक रुक गए। एक तरफ से बुलंद आवाज आई, वो भागकर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, आगे तो जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी हैं। दूसरे ने कहा, मर जाएगा अपने आप ही। एक ने कहा, कहीं वो इन सरकंडों में तो नहीं छुपा। इस जुमले के साथ ही मैं सुन होकर रह गया। अब मुझे कोई बचा नहीं सकता था। मौत मेरे सामने आ खड़ी थी। मैंने एकदम अपना सांस रोक लिया। एक सिपाही सरकंडों की झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। दूसरे ने वहीं से आवाज दी, ओए यहाँ कहाँ आ जाएगा वो माँ का यार, चल आगे चल, अभी कितनी गश्त बाकी है। जिन सरकंडों में मैं छुपा हुआ था इसके करीब आया हुआ बॉर्डर पुलिस का सिख वापस चला गया। मौत मेरे करीब, बिल्कुल करीब आकर वापस चली गई। मैं दम साधे सरकंडों में सरकंडा बना खड़ा रहा। मेरी आंखें बंद थी। जब मैंने आंखें खोली तो दोनों सिख घोड़ों को लेकर आगे बढ़ चुके थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, जैसे पानी के अंदर लंबी डुबकी लगाकर बाहर निकला हूँ। मैं देर तक इन्हीं झाड़ियों में दुबका बैठा रहा। जब घोड़ों की टापों की आवाजें काफी दूर निकल गईं, तो मैं सरकंडों से बाहर निकल आया। कुछ देर वहां चुपचाप खड़ा रहा। बॉर्डर पुलिस के सिख सिपाही की जबानी मालूम हुआ, आगे बारूदी सुरंगे हैं। इसका मतलब यह था कि आगे जाना मौत को दावत देने के बराबर था। फिर क्या करूं, वापस जाना भी मौत के कुएं में छलांग लगाने के बराबर था। मुझे आगे जाना था, आगे बारूदी सुरंगें थी, लेकिन इसके बाद मेरा प्यारा वतन था, पाकिस्तान था, लाहौर था, मेरी बीवी बच्चों के चेहरे थे, अब मुझे मिलने को बेताब थे। बारूदी सुरंगों में से बच के निकलना मुझे इस किस्म का कोई तजर्बा ना था। फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लिया और आगे रवाना हुआ। मैंने इतना जरूर किया कि सामने चलने के बजाय दाएं जाने होकर चलना शुरू किया। अब रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। आसमान पर मशरिक की तरफ नीली नीली रोशनी फैलना शुरू हुई। थोड़ी देर बाद सूरज का उजाला फैलने लगा। दिन की रोशनी मेरे लिए इंतहाई हलाकत का बाइस हो सकती थी। मुझे सुबह होने से पहले बॉर्डर क्रॉस करना था। मैंने पागलों की तरह फैसला किया कि चाहे बारूदी सुरंगों में घिर कर मर जाऊं, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के हाथ नहीं आऊंगा। खुदा मेरे साथ है, वो मुझ पर अपना करम जरूर करेगा, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। इसने जगह जगह मुझे मौत के मुंह से बचाया, वो यहाँ भी मुझे मौत के मुंह से बचाकर निकालेगा। मुझे दरियाए रावी की तलाश थी, यही दरिया मेरी निजात का वसीला था। अगर मैं किसी तरह दरिया के किनारे तक पहुंच जाऊं तो मैं इसमें से होकर पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हो सकता था। मेरा ख्याल था कि दरिया पानी से लबालब भरा होगा और मैं इसमें से तैरकर आगे निकल जाऊंगा। मैंने ये सोचा नहीं था कि सर्दियों के मौसम में दरिया खुश्क हो जाता है, और खुश्क दरिया का मतलब ये था कि वहां भी भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही गश्त कर रहे हों। मैं चलता गया। अमशक में दिन का उजाला फैलने लगा। मेरे एक गिर्द झाड़ियां सरकंडे और दूर दूर तक बेआबो गया जमीन थी। मैं फूक फूक कर कदम रख रहा था। मुझे हर कदम पे गुमान होता कहीं मेरा पांव किसी बारूदी सुरंग पे न पड़ जाए। फिर एक धमाका होता, मेरे जिस्म के परखचे उड़ जाते। सूरज मशरिक से निकल आया। چاروں طرف اس کی روشنی پھیل گئی. میں محتاط ہو گیا. میں جھک کر سرکنڈوں کے پیچھے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگا. میں تھک بھی گیا تھا, مجھے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی, لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا. میں دریا کی جستجو میں تھا. اچانک بھیانک دھماکہ ہوا, میں زمین پر گر پڑا. مجھے یوں لگا جیسے میرا پیر کسی بارودی سرنگ پر آ گیا ہو. میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے ہوں, لیکن ایسا نہیں تھا. میں صحیح سالم زمین پر پڑا تھا. یہ دھماکہ کسی اور جگہ ہوا تھا. اب گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں. میں نے لیٹے لیٹے سرکنڈوں میں سے سر اٹھا کر دیکھا. دور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں سے ایک جگہ دھواں اور گرد اڑ رہی تھی. کوئی بارودی سرنگ پھٹی تھی. ظاہر ہے اس پر کسی کا پاؤں آ گیا ہوگا. یہ سوائے کسی اسمگلر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا.
جب سنے لگو نا تو بتا دینا.
کیونکہ بھارتی بارڈر فورس کے سپاہی کبھی اس علاقے میں نہیں جاتے جہاں بارودی سرنگیں دبائی گئی ہو. اگر جانا بھی پڑے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ محفوظ راستہ کون سا تھا. فائرنگ کی آواز میرے قریب ہو رہی تھی. میں نے سرکنڈوں میں چھلانگ لگا دی. دم سادے لاش کی طرح لیٹ گیا. گھوڑے دوڑتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئے. کسی نے اونچی آواز میں کہا, اس کے ساتھی کو پکڑ لو. وہ بھاگنے نہ پائے. اس کا مطلب تھا کہ ایک اسمگلر مر گیا, اس کا ساتھی بھاگ نکلا تھا. میں دیر تک سرکنڈوں میں اپنے آپ کو چھپائے پڑا رہا. سورج اب میرے سر کے اوپر تھا. جب کافی دیر ہو گئی اور فائرنگ کی آواز بھی رک گئی تو میں خدا کا نام لے کر سرکنڈوں میں سے باہر نکل آیا. دائیں بائیں دیکھا, وہاں کوئی بھی نہیں تھا. بنجر علاقہ تھا. بنجر علاقہ دور تک ویران تھا, چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے پٹا پڑا تھا. میں بڑی ہوشیاری سے چھپ چھپ کر ایک طرف چلنا شروع ہو گیا. حقیقت یہ تھی کہ وہ گھبرا گیا تھا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. اب میں اس قدر پریشان تھا کہ اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا, اور اس بات کے لیے بھی تیار تھا کہ دشمن کے سپاہی مجھے گرفتار کر لیں. اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی. میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا. مجھ سے کوئی 10-12 قدم کے فاصلے پر ایک خستہ حال دیہاتی کھڑا میری طرف حیرت کے عالم میں دیکھ رہا تھا. ایک پل کے لیے ہم دونوں بت بن کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. ایک بات سے ہم دونوں کو تسلی تھی کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی سکھ نہ تھا اور نہ ہی بارڈر پولیس کا آدمی. میں نے اشارے سے اس دیہاتی کو اپنے قریب بلایا. وہ جھکتا ہوا میرے پاس آ گیا. اس نے اشارے سے مجھے جھک جانے کو کہا. ہم دونوں ایک جھاڑی میں چھپ گئے. اس نے منہ میرے کان کے قریب لا کر سرگوشی میں پوچھا, تم کون سا مال لے کر بارڈر کراس کر رہے تھے؟ میرا ساتھی تو مارا گیا. وہ مجھے اسمگلر سمجھ رہا تھا. میں نے اس سے بتایا کہ میں مال لے کر نہیں جا رہا بلکہ ویسے ہی پاکستان جا رہا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے مجھ سے پوچھا میں کون ہوں. میں نے اسے بتایا میں ڈھاکہ سے فرار ہو کر یہاں آیا ہوں, اب بارڈر کراس کرنا چاہتا ہوں. یہ معلوم ہونے پر کہ میں مسلمان ہوں, ڈھاکے سے مصیبتیں سہتا ہوا یہاں آیا ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا. وہ بھی مسلمان تھا لیکن اسمگلر تھا, اور سکھ اسمگلروں کے ساتھ مل کر اپنے ساتھی کے ہمراہ اسمگلنگ کرتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میں بڑے غلط راستے پر جا رہا تھا. اگر ایک فرلانگ اور آگے نکلتا تو کسی نہ کسی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر میرا وہی حشر ہوتا جو اس کے ساتھی کا ہوا تھا. پھر اس نے میرے کان میں کہا, میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ, میں بھی بارڈر کراس کر رہا ہوں. خبردار ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہونا. میرا ساتھی نیا نیا اسمگلر بنا تھا. یہ اس کا پہلا پھیرا تھا. میرے بنا کرنے کے باوجود وہ خطرناک علاقے میں گھس گیا. میں نے سرگوشی میں پوچھا, کیا ہم ابھی تک بھارت کے علاقے میں ہیں؟ ہاں, یہ سارا علاقہ بھارت کا ہے. اس کے آگے بارودی سرنگیں بچھی ہیں, پیچھے بھارتی فوجوں کے مورچے ہیں. میں حیران ہوا کہ تم فوجوں کے مورچوں سے بچ کے یہاں کیسے آ گئے. بہرحال تم خوش قسمت ہو, اب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. وہ زمین پر جھاڑیوں میں رینگنے لگا. میں بھی رینگتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا. کوئی ایک فرلانگ جھاڑیوں میں رینگنے کے بعد اس نے ہاتھ سے مجھے رک جانے کا اشارہ کیا. پھر وہ ایک درخت کے پیچھے ہو گیا. میں نے بھی درخت کی آڑ لی. تھوڑی دیر بعد بھارتی پولیس کا ایک دستہ ہمارے سامنے سے گھوڑوں پر سوار تیزی سے گزر گیا. اب دستہ دور چلا گیا تو میرے ساتھی نے کہا, ضرور یہ لوگ تمہاری تلاش میں ہیں, ورنہ یہاں کبھی بھارتی پولیس کا دستہ نہیں دیکھا گیا. ہمیں یہاں کسی محفوظ جگہ چھپ کر رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا. ہم دن کی روشنی میں اب بارڈر کراس نہیں کر سکتے. یہاں بارڈر فورس کے علاوہ پولیس کے دستے بھی گشت کر رہے ہیں. ہم ایک جگہ گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے. بھوک پیاس سے میرا برا حال تھا. میرے ساتھی نے جیب میں سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکال کر مجھے دیا. میں نے روٹی کھا لی، روٹی کھانے کے بعد پیاس کی شدت میں اضافہ ہو گیا لیکن وہاں پانی نہیں تھا. اس نے کہا تمہیں پانی کے لیے اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، یہاں سے دریا 2 میل کے فاصلے پر ہے، ہم اندھیرا ہوتے ہی دریا کی طرف چل پڑیں گے. دریا سوکھا ہوا ہے پھر بھی کہیں کہیں پانی جمع ہے، تم اس سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہو. خدا خدا کر کے دھوپ ڈھلی، شام ہوئی، پھر چاروں طرف رات کے سائے پھیل گئے. جھاڑیوں میں جھینگر بولنے لگے. میرے ساتھی نے آہستہ سے کہا چلو اب کوچ کرنے کا وقت آ گیا، میرے پیچھے پیچھے جھک کے چلتے آؤ، خبردار کمر ذرا سی دیر کے لیے بھی سیدھی نہ کرنا ورنہ کسی نہ کسی طرف سے گولی آ کر تمہیں ٹھنڈا کر دے گی. میں کئی بار یہاں سے بارڈر کراس کر چکا ہوں. میں نے اس کے کہنے پہ عمل کیا، اس کے پیچھے پیچھے جھک کر چل پڑا. کوئی میل بھر چلنے کے بعد میں تھک گیا. میں نے اسے بتایا میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. وہ رک گیا اور زمین پر بیٹھ گیا. میں بھی اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا، کمر سیدھی کی تو ایسے لگا جیسے وہ اکڑ گئی. کوئی آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہم پھر چل پڑے. میں نے چلتے چلتے اس سے پوچھا ابھی ہمیں کتنی دور اس طرح چلنا ہے؟ اس نے کہا بس دریا تھوڑی دور رہ گیا ہے. آخر خدا نے میری سن لی، دریا کا کنارہ آ گیا. یہاں دریا کا پارٹ کافی چوڑا تھا، پانی بھی کہیں نہیں تھا. ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی میں دریا کی ریت دور تک نظر آ رہی تھی. بیچ میں ایک جگہ پانی دکھائی دے رہا تھا، پیاس کے مارے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے. میرے ساتھی نے کہا خدا کے لیے بے صبر مت ہو جانا، صبر سے کام لینا، اب لبے بام ہی ہو رہ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل پر پہنچتے پہنچتے تم دشمن کی گولی کا شکار ہو جاؤ. وہ مجھے ساتھ لے کے دریا کی ریت پہ اتر گیا. دریا کی ریت کہیں سے خشک اور کہیں سے گیلی تھی. کچھ دور تک ہم دریا کے کنارے کنارے جھاڑیوں میں سے ہو کر چلتے رہے. آخر کافی اوپر جا کر اس نے آہستہ سے کہا اب ہوشیار ہو جاؤ، یہ آخری مرحلہ ہے. یہاں سامنے دشمن کی فوجوں کے مورچے ہیں، اب ہمیں زمین پر رینگ کر دریا پار کرنا ہوگا. یہاں بھی بارودی سرنگیں بچھی ہیں لیکن میں تمہیں اندازے سے اس رستے سے لے جاؤں گا جو بارودی سرنگوں سے خالی ہے، بس تم خاموشی سے میرے پیچھے چلے آنا. میں نے سرگوشی میں پوچھا آیا کوئی ایسا راستہ نہیں جہاں بارودی سرنگیں نہیں بچھی ہوں؟ اصل میں مجھے اس شخص کی قیادت پر بھروسہ نہ تھا کیونکہ اس سے پہلے ابھی وہ اپنے ساتھی کو موت کی گھاٹ اتروا چکا تھا. اس نے کہا ایک راستہ ہے جو جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ مورچوں کے نیچے سے ہو کر جاتا ہے لیکن وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، تمہیں آنا ہے تو میرے پیچھے چلے آؤ، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر اس نے دریا کے پارٹ میں ریت پر رینگنا شروع کر دیا. جانے وہ کون سی طاقت تھی جو مجھے آگے جانے سے روک رہی تھی. میں نہ گیا، وہی دریا کے کنارے جھاڑیوں میں لیٹا رہا. میرے سامنے وہ اسمگلر دیہاتی دریا کی ریت پر اتر گیا. کچھ دور اندھیرے میں کچھوے کی طرح میں اسے ریکتا دیکھتا رہا، پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا. اب میں سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے دائیں جانے دشمن کے اونچے مورچوں کے نیچے اگی ہوئی جھاڑیوں میں سے ہو کر دریا پار کرنا چاہیے یا خدا کا نام لے کر مجھے اس دریا میں اتر جانا چاہیے. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین ہل گئی، میں زمین کے ساتھ چمٹ گیا، بارودی سرنگ پھٹ گئی، وہ اسمگلر بھگ سے اڑ گیا. اس وقت خوف کے مارے میرے ہاتھ پر ٹھنڈے ہوئے، مجھے یوں لگا جیسے میں خود بھی بھگ سے اڑ گیا. دھماکے کے ساتھ ہی مورچوں میں سے دھڑا دھڑ فائرنگ ہونے لگی. فائر کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے سارے مورچوں کو دیکھ لیا جو دریا کے پارٹ میں ریت کے اونچے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ چلے گئے تھے کیونکہ آگ کے شرارے ایک ساتھ قطار کی شکل میں بلند ہو رہے تھے. قریب ہی ریت کا ایک گڑا سبد کیا، میں نے اس پہ چھلانگ لگا دی کیونکہ ایک بار پھر میری طرف گھوڑے چلے آ رہے تھے. بھارت کی بارڈر فورس کے سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئے. وہ زور زور سے باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو خبردار کر رہے تھے. اب مجھے معلوم ہوا کہ بارڈر پر اسمگلروں کی بارڈر پولیس سے آنکھ مچولی جاری رہتی ہے. اسمگلر مر بھی جاتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں. میں چونکہ گڑے میں چھپا ہوا تھا اور پھر رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اس لیے مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑی. بارڈر پولیس اس لیے بھی مطمئن تھی کہ مفرور اسمگلر بارڈر کراس کرتا ہوا مارا جا چکا تھا. ان کے خیال میں ہی ایک اسمگلر تھا جو باقی بچا تھا. یہ لوگ گھوڑوں پر سوار واپس آئے، میرے قریب سے گزر کر آگے نکل گئے. ایک بار پھر وہاں گہری خاموشی چھا گئی، دشمن کی فائرنگ بھی رک گئی. اس گڑھے میں اتفاق سے تھوڑا پانی جمع تھا. میں نے بڑی بے صبری سے پانی پیا. ٹھنڈے پانی نے میرے حواس کسی حد تک یکجا کیے، پانی صاف نہیں تھا لیکن ریت نے اسے کافی حد تک صاف کر دیا تھا۔ میں گڑھے میں لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ اگر مجھے بارڈر کراس کرنا ہے تو میں دریا میں اترنے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لے سکتا۔ مجھے بھارتی فوج کے اونچے مورچوں کے نیچے سے ہو کر نکلنا تھا، یہ بھی ایک خطرناک بات تھی، لیکن اگر میں زمین پر رینگ کا جھاڑیوں کی گھاس میں سے ہو کر نکلنے کی کوشش کروں تو کامیاب ہو سکتا تھا۔ کم از کم ایک بات تو طے تھی کہ وہاں بارودی سرنگیں نہیں تھیں۔ میرے پاس صرف آج کی رات باقی تھی۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 104 پر کتاب کا یہ پاٹھ ختم ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ پاٹھ نمبر 7 میں سماعت کریں۔